العالمين، والصلاة والسلام على أول المرسلين وإدرة الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. درس 577، ایک مرتبہ پھر اسی معذرت کے ساتھ شروع ہو رہا ہے کہ بعض وجوہات کی بنا پر دو تین ہفتے مزید مسائل موضوعات کی ترتیب سے نہیں آ پائیں گے، لیکن جیسا کہ دو ہفتوں سے آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا بیان ضرور کیا جائے گا، بلکہ گزشتہ دو تقاریر سننے کے بعد ہمارے پاس باقاعدگی سے شریک ہونے والے ساتھیوں نے اصرار کیا ہے، اسی انداز سے مسائل بیان ہوں اور پورا وقت اس کو دے دیا جائے. آپ تقریر کے چکر میں پڑھتے ہی کیوں ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. خیر، جمہوریت ہے، اس لیے اکثریت کی رائے معلوم کیے بغیر اس میں تو کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ صحیح. بہرحال بعض مومنین مسائل کے بیان سے زیادہ رغبت ہو چکی ہے، اور مسائل کا بیان ہو رہا تھا کچھ سوالات کی روشنی. جب 4-6 مہینے کا اتنا لمبا وقفہ یا گیپ آ جاتا ہے تو اس دوران بہت سارے سوالات لوگوں کے پاس جمع ہو جاتے ہیں. اگرچہ جمعے کے درس کا طریقہ کار یہ نہیں، منگل کو سیرت رسول کی تقریر میں متفرق مسائل بیان ہوتے تھے، بدھ کو نجف حال کے درس میں جوان قریب شروع ہونے والا یہی طریقہ کار تھا، اور اس کے علاوہ کراچی کے تمام ضرور یہاں پہ یہ نہیں تھا، لیکن اب اتنے لمبے لمبے گیپ پڑنے لگے کہ 2-3 ہفتوں کے لیے یہ ضروری محسوس ہوا. آئیے اس تمہید کے بعد بات کو پھر اس ایک مسئلے کے بیان سے آگے بڑھایا جائے جو بری طریقے سے چمٹ کے رہ گیا. یہ دو مسئلے ایسے کہ جس کی جتنی وضاحت کی جاتی ہے شاید بات اور الجھ جاتی ہے، لیکن مسائل کیونکہ اہم اور مورد ابتلاء، بلکہ نہ جاننے کی بنا پر شیطان کے ہاتھ میں اس وقت بہترین ہتھیار بن چکے ہیں، خصوصیت کے ساتھ خواتین میں سے اکثر کے لیے، کہ ان کے حوالے سے شیطان اور الجھا رہا اور پریشانی میں مبتلا کر رہا. ایک وہی مسئلہ جو پچھلے سال کی 2-3 دفعہ آیا یہاں کے درس میں، امام باڑے میں بھی اور نجفیال میں، اور وہ ہے واشنگ مشین سے کپڑا پاک ہونے کا. یہ آج کا موضوع نہیں، لیکن یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ بہت زیادہ الجھا رہا. اور ضمنی طور پر یہ عرض کر دوں کہ اس سے پہلے کئی بار یہ موضوع بیان ہو چکا کہ بظاہر جو دیکھنے میں بہت چھوٹا مسئلہ ہے شک کا مسئلہ، لیکن یہ خطرناک ترین بیماری، اور جن بیماریوں کے نام آج کل میری زبان پہ بہت آتے ہیں، کینسر اور ایڈس، اس سے تو یہ کئی گنا زیادہ خطرناک بیماری ہیں. اس لیے کہ وہی اصول کہ وہ باقی جتنی بیماریاں ہیں وہ آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں، بلکہ شاید ایمان میں اضافے کا سبب بن جاتی ہیں. لیکن یہ جو روحانی اور ایمانی بیماریاں ہوتی ہیں یہ اس لیے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں کہ ان کا نقصان کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پورے دین سے متنفر ہو جاتا یا عاجز آ جاتا، اور جتنی زحمت بھی اٹھاتا فرق کیجیے کہ نہیں وہ دین سے عاجز نہیں آتی، اور وہ زحمت اٹھاتا مگر وہ ساری زحمت ایسی ہے کہ جس کے بدلے میں خدا کے یہاں ثواب کا درکنار الٹی ڈاں کپٹ ہوگی. ہم نے یہ سب کہا ہی نہیں تھا کہ جس چکر میں تم پڑ گئے جسمانی بیماریوں میں آپ صبر کریں، جسمانی بیماریوں میں آپ تکلیف سے کرنا، ایک رات کا بخار 70 سال میں گناہ میں سب کا پارا بن جانا، لیکن روحانی بیماریوں کا الٹا مسئلہ یا
یا تو آدمی چھوڑ دیتا ہے اور یا تین دن کے حق سے زیادہ پابند بنتا ہے کہ یہ بھی نزیز کو بھی نزیز جس کو مجھے سزا بات کرو اس کو بھی سزا بات کرو تو بجائے کوئی طلاق دلوانے تو ایک رات کے بخار میں طلاق تو دلوایا یا الٹی ڈانٹا پڑی الٹا خدا کی طرف دو کتاب ہے پہلا تو یہ کہ تم نے اپنے آپ کو زحمت میں کیوں ڈالا اور دوسرا یہ کہ تم جہاں رہتے تھے وہاں والوں کے لیے تم نے دین کو مشکل کیوں بنایا تو یہ تو ڈبل پریشانی ہو گئی مرغی کی جان بھی گئی اور کھانے والوں کو مزہ بھی نہیں آیا تو یہ بہت خطرناک بیماری اور آج کل پڑ رہی اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ بیماری جو خدا کی طرف سے ڈبل حساب جا رہی ہے اتنی کہ اس کے اثرات فقط اس آدمی تک محدود نہیں ہوتے یا زیادہ بہتر لفظ ہے کہ اس عورت تک محدود نہیں ہوتی تو پورے اس کے خاندان کو چکر لگا دیتے ہیں اس عنوان پر مجھے مجبور کئی جگہ درس بھی دینا پڑ رہی شاید یہاں بھی کبھی باری آ جائے لیکن مختصر ان لوگوں نے وہ تقریر سنی سیرت رسول کی جس کے بارے میں ان کا تبصرہ یہ تھا کہ اس منگل کو تو بڑی چٹپٹی تقریر ہوئی تو چٹپٹی تقریر کا آخری حصہ بھی رہ گیا وہ انشاءاللہ امام باڑے میں تو مکمل ہو گئی لیکن یہاں کے لیے بھی وہ ایک جملہ بیان کیا جا سکتا اور وہ یہی کہ جب طائف والے مسلمان ہو کے واپس جا رہے تھے تو ان میں سے ایک نوجوان نے جس کا نام آ چکا ہے امام باڑے کی تقریر میں لیکن ابھی اس کے حالات باقی رہ گئے اس نے یہ رسول سے سوال کیا کیا ہے اللہ کے رسول نیت کرنے کے بعد اور الحمد کا سورہ شروع کرنے سے پہلے بہت زیادہ میرے دل میں وسوسے شک آتے ہیں کہ میں نے اللہ اکبر سے کہا کہ نہیں اور جنہیں یہ پتا ہے کہ نماز کا پہلا اللہ اکبر کتنا اہم ان کے دل میں یہ شخص یقیناً آئیں گے یہ پوری نماز دار و مدار پہلے اللہ اکبر کے صحیح ہونے پر تو پیغمبر اسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ خاص قسم کا شیطان اللہ نے خلق کیا اس کا نام بھی بتایا اس کا کام یہی کہ جب مومن کوئی عبادت کرے تو اس میں وہ شخص ڈالتا رہے یعنی وہ والا شیطان نہیں جو بڑا شیطان کہ ہم کہیں اس کے پاس اتنا وقت کہاں ہوگا کہ ہمارے پیچھے پڑ نہیں اس کے لیے خاص ایک الگ سے شیطان بنایا گیا جس کا کام یہ ہے کہ مومن کے دل میں شک پیدا کرے اور پھر وہ جملہ پیغمبر نے کہا اس لیے نماز کی تکبیرت الاحرام سے پہلے کھلا کھلا دعا پڑھا کرو جو آج کے مراجع میں لکھتے ہیں کہ یہ دعا اور یہ دعا دو تین دعائیں بہت مشہور تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شیطان اور اسپیشل ڈیوٹی یہی جس کا کام ہی یہی ہے کہ ہمارے دل میں شک پیدا کرے تو اس حوالے سے اگر وہ ذرا سا بھی غافل ہو تو اور بڑھتا چلا جائے گا شک اب یہ خالی اپنی چیز نہیں ہے ساتھ میں اس کو ایک بھڑکانے والا بھی موجود دیکھیں وہ جو کہتے ہیں جلدی پہ تیل ڈالنا وہ یہی کیونکہ خالی اپنے کنٹرول کا بھی مسئلہ نہیں ہم تو جو بہتے تو بہتے نیچے موجود ہے شیطان کے جو اس موقع سے فائدہ اٹھا رہا چنانچہ ان مواقع پر چند چیزوں کو جاننا بہت ضروری نمبر ایک ویپار کی جتنی زیادہ معلومات ہوں گی اتنا شک کم ہوتے چلے جائیں ان دونوں چیزوں کے اندر کچھ اس قسم کا پروپورشن کہ جتنا زیادہ انسان کا علم فٹ ساؤنڈ ہوتا جائے اتنا زیادہ شک سے اس کو نجات ملے اتنی نجات کہ ہمارے یہاں معاشرے بطور تصدیق یعنی مذاق اڑانے کے لیے بھی کچھ جملے رائے کہ جتنے زیادہ مسئلے مسائل علماء بتاتے ہیں اتنا ہی اس پہ کم عمل کرتے ہیں اس لیے کہ وہ کم عمل اس لیے ہوتا کہ لوگ اپنی جگہ یہ سمجھ رہے کہ انہوں نے اگر ہم کو نجاست کے اتنے مسئلے بتائے اور یہ کہیں سے جا رہے ہیں اور چیز پڑے یہ تو ضرور اس کے دیکھیں گے کیونکہ اتنی تاکید کے ساتھ بتا کے کہیں کہ پیشاب کی نجاست کتنی غلط ہے اور اس سے نماز یہ غلط اور کھلا یہ غلط اور کھانے میں آ گیا کوئی نقصان اور انہوں نے تو پلٹ کے دیکھا بھی نہیں کہ کیا ہوا اب وہ جو اسلام چاہتا ہے وہی کیا مسئلہ بتانے والوں لیکن جہاں پہ معلومات نامکمل انہوں نے صرف ایک تقریر سنی جس میں پیشاب کی نجاست کی بڑی شدت کے ساتھ مذمت کی گئی مگر نجاست ثابت کیسے ہوتی یہ نہیں سنا تو وہ اپنے ذہن میں یہ خیال رکھتے بیٹھے اسی طرح سے حجاب کے مسئلے کہ کتنی ہی مقامات پر حجاب کا مسئلہ ٹوٹ جاتا اور اس کے برس واجب ہو جاتا لیکن فرض کیجیے کہ ایک آدمی بہت زیادہ حجاب کی بات کر رہا اور اس کی شادی ہوتی ہے وہ کہتا میں تو لڑکی کو دیکھتے بغیر شادی نہیں کروں کیا اس کا سارا خاندان اس کو نقو نہیں بنائے
یا اس کے سامنے نہ صحیح اس کے پیٹ پیچھے نہیں گئے کہ ویسے تو اتنا قائم ہے عورت کے پردے کے اور عورت کے حجاب کے کہ لگتا ہے کہ اس کو قید میں رکھنا چاہتے ہیں. اور جب اپنی باری آئی تو دیکھیے کیسی بے حجابی کی بات کر رہی ہیں, کیونکہ واقعی جو فطری مسئلہ اس میں تو ایسے ہی جملے کہ اگر آپ لفظ بلف دوہرا دیں کسی کے سامنے تو وہ آپ کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائے گا کہ خالی آپ کہیں گے کہ میں اس کا چہرہ ہی نہیں دیکھنا چاہتا, اس کے بال بھی دیکھنا چاہتا ہوں, اسے چلا کے بھی دیکھنا چاہتا ہوں, اسے اٹھا بٹھا کے بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ لنگڑی لوری تو نہیں. یہ مسئلہ کسی اور حوالے سے ہم لوگوں کے ذہن میں ہے, شادی کے حوالے سے دوران ہے بڑا مسئلہ پیش آ جاتا. جو لوگ لنگڑے ہوں کہ لولے ہوں کہ اپاہج ہوں, ان کا جذبہ اپنی جگہ, لیکن ہر جگہ جذبے سے کام نہیں چلتا ہے, کہیں کچھ روزی خدا بھی دیکھنا ہوگی. جو عورت بہت زیادہ حجاب کرے گی وہ مر جائے گی, ڈاکٹر کے سامنے جسم نہیں کھولے گی. اب یہ جذبہ اللہ کو پسند نہیں آ رہا, بلکہ یہ خودکشی والی کیٹیگری میں جا رہی. تو اسی طرح حج اپنی جگہ, لیکن جس کے لیے ضرر ہو اس کے لیے حج حرام ہو جاتا. اور یہ مسئلہ حج کے علاوہ آپ وضو کے حوالے سے جانتے ہیں کہ اگر وضو ضرر دے رہا ہے تیمم واجب ہے, آپ نے کہا میں تو وضو کروں, ارے وہ زحمت اٹھائی تو اٹھائیں گے, وضو حرام بھی ہوا بلکہ اکثر مراجے کے نزدیک شاید ہوا بھی. غسل آپ کے لیے ضرر دے رہا ہے, آپ نے کہا میں تو کروں گا, وہ تو ایک الگ مسئلہ کہ حرام ہو گیا احکام, لیکن آپ شاید بات بھی نہیں ہوئے اتنے ہی نجیس ہیں جتنے غسل سے پہلے, وہی مسئلہ حج کا بھی آتا. تو وہاں کبھی کبھار تو یہ دل جاتا کہ جو لوگ یہاں پہ جھوٹ بول کے آ جاتے ہیں حج پر, ان کو یہیں پر اس طریقے سے اٹھایا جائے, بٹھایا جائے, چھلانگیں لگوائی جائے, اٹھا بیٹھی کروائی جائے, تاکہ اندازہ ہو کہ یہ تو لکھ رہے ہیں کہ ہمارے اعتبار سے صحت مند ہے, یہ صحیح ہے کہ نہیں, لیکن یہ تو 40 دن کا سفر, وہاں تو پھر بھی برداشت ہو جائے. وہ جو 40 سال یا 50 سال یا 70 سال یا ساری زندگی کا سفر, اور اگر وہ عورت واقع مومنہ نکلی تو وہ جنت میں بھی بیوی بنے گی, وہاں کا بھی سفر ہے مسئلہ. تو اس کے اندر تو شریعت نے کچھ گنجائش رکھی. یہ الگ بات کہ ماحول اور معاشرے کو دیکھ کے بات کرنا, ہر چیز اسی انداز سے جیسا آپ نے سنی ہے ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کی جا سکتی. جس طریقے سے انسان جو غذا کھا رہا, اگر وہ اسی طرح میدے سے باہر نکالا ہے تو جاتے وقت جو غذا بہترین, غیر کی عالم میں جب وہ غذا نکلے گی وہ مقروض ترین ہوگی. تو ہر چیز اس طرح سے اگل دینے کا نام تبلیغ نہیں. یہ مجھے اس لیے اکثر کہنا پڑتا کہ غلطیاں بچے کرتے ہیں لیکن گردن تو میری پکڑی جاتی ہے, کہ آپ کی وجہ سے آپ کے درد سنے ہوئے, آپ کی تقریریں سنے ہوئے, آپ کے مسائل سنے ہوئے. تو یہ تو ایک ضمنی بات آ جائے, اس کا اصل موضوع بات میں آئے گا اور اکثر آتا رہتا, لیکن اصل جو موضوع چل رہا تھا وہ یہ کہ کیا یہ نتیجہ نہیں کہ اگر آدمی دین کی زیادہ معلومات رکھے تو وہ مرید الزام بن جاتا ہے معاشرے کا, کہ مسئلے ہم کو بتاتے ہیں اور اپنے آپ پر اس کا اطلاق نہیں کرتے, اپنے لیے کچھ اور مسئلے, بلکہ جس طرح ہمارے معاشرے حلوے اور مرغی کا مولویوں سے ربط جوڑا جاتا, اسی طریقے سے اس بات کا بھی مولویوں سے ربط جوڑا جاتا کہ ہمارے بتانے کے لیے مشکل ترین مسئلے ہوتے ہیں, خود شریعت پہ عمل نہیں کرتے. وہ عمل نہیں کی بات نہیں, وہ بات یہ کہ جتنا آپ کا علم شریعت بڑھتا جائے, جب آپ دینیات کی پہلی کتاب پڑھیں گے اس میں جو نماز کا طریقہ فوزی پڑھیں گے تو خود آپ کا ذہن وسیع ہو اور پتہ چلے گا کہ اس میں سے کچھ چیزیں چھوڑی جا سکتی اور بلکہ کچھ چیزیں اس میں چھوڑنا واجب ہو جاتی ہیں جب وقت کم ہو رہا ہو. نماز کی پہلی کتاب میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ کیا چیز آپ کو چھوڑنا واجب, اشارہ بھی نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اتنی اہم نہیں پسند, لیکن فوزی پڑھیں گے خود بخود اسی نماز کے بارے میں آپ کا ذہن وسیع, اور اگر آپ اس سے اونچی کتاب پڑھیں گے تو آپ کا ذہن اور وسیع ہو, جتنی معلومات بڑھیں گی ذہن بڑھے گا اور شک کم ہوں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے اتنی معلومات ایک عام آدمی کے لیے ممکن نہیں, اور کچھ علاقوں میں ایسا ماحول بن گیا ہے کہ بالکل جاہل بھی نہیں. دو ہی قسم کے لوگ شک سے محفوظ ہوتے ہیں, جو بالکل جاہل ہے جنہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا, اور وہ آدمی کی جو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو جس سے ہر ایک چیز کی حقیقت معلوم. ہمارے یہاں بیچ کا طبقہ چل رہا اور یہی طبقہ رہے گا, اس لیے کہ اسلام علم دین کو واجب عینی کبھی نہیں بنایا, اور اسلام نے واجب کفایہ اس وقت تک قرار دیا ہے جب تک معاشرے کی ضرورت پوری کرنے والے علماء نہ ہوں. آج کے دور میں جب کمیونیکیشن فاسٹ ہو چکا تو اب تو ایک علاقے میں ایک عالم کا ہونا بھی تقریباً کافی ہو سکتا ہے مسائل دین کے بیان کے لیے. واجب کفایہ بے شک, لیکن ویسا واجب کفایہ بھی نہیں ہے کہ جیسا کچھ لوگ سمجھتے ہیں. تو معاشرے کا عام طبقہ بلکہ تقلید اور اجتہاد کی پہلی دلیل ہی ہے ہمارے مراجع کے پاس, کہ چونکہ علم دین واجب عین ہی نہیں اور ایسا واجب ہے کہ بھائی بھی نہیں کہ سب سے کہا جائے کہ اپنے اسکول چھوڑو اور مدرسے میں چل، اپنے کالج چھوڑو اور مدرسے میں چل، کیونکہ اگر یہ کہا جائے تو معاشرے کا نظام بگڑ جائے گا، ہر ایک مرض واقع ہو جائے گا. یہ پہلی ذلیل ہے تقلید کی واجب. اسی لیے اسلام نے کہا کہ کچھ علماء تقلید اجتہاد کی منزل پہ پہنچے اور باقی عام آدمی ان کی تقلید کرے. پہلی دلیل ہی اجتہاد و تقلید کی یہاں سے شروع ہوتی کہ نظام معاشرہ درہم برہم نہ ہونے پائے، پتا چلا کہ سب کے سب دینی مدرسے کے اندر اور باقی معاشرے کا کام کرنے والا یہ کوئی نہیں، یا باقی ہر فیلڈ میں جو ہے بے دین اور فاسق و فاجر داخل ہو چکے کہ جب وہ پڑھ کے آئیں گے مدرسے تو کام کس پہ کرے، موضوع ہی ختم ہو چکا ہو، کام کے لوگوں پہ کرنا. اسی کے اسلام نے توازن رکھا. اس توازن کو لوگ بھول جاتے ہیں. ہمارے یہاں پھر کیا ایک چیز کا فیصلہ ہوا سب وہیں پہ بھاگے چلے جا رہے ہیں. وہ حتیٰ یہ کہ واجبات کے مسائل میں بھی لوگوں نے یہ طریقہ بنا لیا. تو اب ہمیشہ معاشرہ ایسا ہی رہے گا اور اسلام چاہتا ہے کہ ایسا ہی رہے. صرف ظہور امام کے بعد روایت ہے کہ عورتیں بھی اپنے اجتہاد سے گھر میں بیٹھ کے فیصلے کریں، لیکن اس کے علاوہ کسی معاشرے نہ ایسا ہوا ہے، نہ توقع ہے، نہ اسلام کی خواہش. تو اب یہ کہ باقی عام آدمی کیا کر، اس شیطان سے بچنے کے جو پیغمبر اسلام نے اس تقریب کے قبیلے کے نوجوان کو بتایا، جس کا کام ہی ہے کہ تمہیں شک میں ڈال، اپنی معلومات کو بڑھاتے جائیں اور ہر جگہ صرف یہ دیکھ کہ دل مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا، یہ کوئی معیار نہیں. حکم خدا ہمارے لیے اس وقت کیا چنا، اس کے دوسری چیز سمجھنا تھا. میں نے کہا تھا نا کہ شکیوں پیدا ہوتے، تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ درخت کمی ہوتی اور ایک حد تک وہ کمی سمجھ میں بھی آتی، کیونکہ ہر آدمی کو عالم بنانا مقصود نہیں. مسئلہ نمبر دو. دوسری چیز وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی مجتہدین اور علماء کے جملے سمجھنے میں پریشانی ہوتی، کبھی کبھی ان کے جملے سمجھنے میں پریشانی ہوتی. وجہ یہ کہ ہر علم کی اپنی ایک زبان ہوتی. ایک زبان جو ہے وہ تو عام معاشرے میں رائج، ایک دوسرے تک اپنی بات پہنچانے کی، اور ایک ہوتی ہے ہر علم کی زبان. آپ میکینک کے پاس جا کے بیٹھے جو گاڑی ٹھیک کر رہا، وہ آدھے گھنٹے میں جو زبان بولے گا اپنے کام سے متعلق اور باتیں نہیں ہوئی، اپنے کام سے متعلق، وہ ایک عجیب زبان ہوگی جو عام معاشرے میں نہیں چلتی. اور اس آدمی کو کہ جو گاڑی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے. بلکہ دو تین سال پہلے ایک امریکن کا مسٹر بھی سفر، وہ کہہ رہا میں کراچی میں گاڑی خراب ہو، میں بنانے کے لیے گیا میکینک کے پاس. اردو یا مشرقی زبان میرے فرشتے بھی نہیں جانتے، لیکن اس کی 80% گفتگو میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کہاں خرابی ہے اور کہاں پہ صحیح کرنا. اس لیے کہ وہ ایک زبان ایسی ہے جو مخصوص، اس کے الفاظ، اس کے اصطلاحات، پرزوں کے نام، خرابیوں کے نام ہر جگہ ہے. وہ جاہل سے جاہل میکینک بھی جانتا. اس کے مقابلے میں جو صاحب کار نہ وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہو تو شاید بہت سی چیزیں نہ سمجھ پائے گی کیا کرے. اسی طریقے سے اکاؤنٹنٹ کی اپنی ایک زبان ہوتی جو باقی لوگوں کے لیے سمجھ میں نہیں آتی. اسی طریقے سے انجینئر کی اپنی ایک زبان ہوتی. اسی طریقے سے ڈاکٹر کی اپنی ایک زبان ہوتی. چنا میرے جاننے والوں ایک انجینئر وہ اپنا پاگل ہو کے اپنے گھر سے نکل جاتے، اور جب گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے تو بہرحال پہلے سے ان کو وارننگ دینا پڑتی، اس لیے کہ ان کے والد ڈاکٹر، ان کے والدہ ڈاکٹر، ان کے بڑے بھائی ڈاکٹر ہیں، ان کے بابا ڈاکٹر ہیں، ان کی بیوی ڈاکٹر ہے، چھوٹے بھائی ڈاکٹر ہے، چھوٹے بھائی کی بیوی ڈاکٹر. وہ کہتے ہیں جب بھی لوگ گھر میں آ کے بیٹھتے ہیں، گھر بیٹھتے گھر والے ہیں جوائنٹ فیملی، میں تو پاگل ہو جاتا ہوں. ایک چیز بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ کہاں کیا جا رہا ہوتا. وہ عام باتیں بھی کر رہے ہو تو اپنی اصطلاحات کے مطابق کرتے رہتے ہیں. مثلا سیاست پہ بھی مسئلہ چل رہا تو محاورے ان کے اپنے وہی میں سکھ ہوں. اسی طریقے سے جن لوگوں کو کرکٹ کا بہت شوق، وہ دنیا کے کسی موضوع پہ بات کریں گے ان کی اپنی اصطلاحات چل رہی ہوں، اپنی اصطلاحات چل رہی ہوں گی جس کو وہ نہیں سمجھ پائے گا. ہر علم کی ایک زبان، اور یہ غلط بھی نہیں. چنانچہ علم فقہ کی بھی ایک زبان. علماء فقہ 80 سال، 70 سال، 75 سال جس علم فقہ کے ماحول میں رہے اور وہاں قاعدہ بغدادی سے ہی عہدے میں بٹھایا جاتا، تو اس کی ایک زبان ہو جاتی. اور وہ زبان جو ہے اگر ہم نہیں سمجھ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دھوکہ ہوتا ہے، یعنی وہ کہنا کچھ چاہتے ہم سمجھ کچھ چاہتے ہیں. ہر علم کی زبان، اس کی اتنی مثالیں میں نے دے دی کہ اب آگے تو سمجھانا بیکار ہے. جیسے کسی بچے کا لطیفہ ہے، بچوں ہی کو سمجھ میں آتا ہے، بڑوں کے لیے تو مناسب نہیں. لیکن کبھی کبھار میں بھی بھونڈے پن کا مظاہرہ کرتا ہوں، تو کسی طالب علم نے اپنے استاد سے شکایت کہ جی وہ اردو کے ٹیچر ہم سے اردو میں بات کرتے ہیں اور انگلش کے ٹیچر انگلش میں بات کرتے ہیں اور سندھی کے ٹیچر سندھی میں بات کرتے ہیں, آپ ہم کو حساب پڑھاتے ہیں حساب کی زبان میں بات کرتے ہیں. تو اب حساب کی کیا زبان, دس زیادہ تین پانچ نہ کرو نو دو گیارہ ہو جائے. اب مثلا اس قسم کے جو الفاظ ہیں نا وہ ہر علم میں رائج ہوتے ہیں, وہ اس کی اپنی مخصوص زبان ہوتی ہے. فقہا کی بھی اپنی ایک زبان, لیکن وہ زبان فصاحت و بلاغت کے مطابق اس کو سمجھنا بھی بہرحال ایک مسئلہ. جیسے ہم بات کو ہلکا کرو, فقیر اگر کبھی کہے گا کہ حضرت ابو عبداللہ نے یہ فرمایا تو اس کی مراد چھٹے امام ہوگی, اور اگر کوئی اور عالم یہ کہے گا کہ ابھی عبداللہ کی حدیث ہے اس کی مراد امام حسین ہوگی. میں نے یہ اپنی مجلسوں میں باقاعدہ ایک اور حوالے سے یہ بات کئی دفعہ کہی, لیکن بطور مثال ایک عام سی مثال میں دی کہ ایک مستحد بیٹھا اس نے کہا کہ کافی نے ابو عبداللہ کی حدیث, اور سامنے مثلا ایک مفسر قرآن یا تاریخ اسلام کا عالم بیٹھا, وہ اگر کہے کہ ابو عبداللہ کی حدیث نہیں ہے کافی میں تو صحیح, کیونکہ فقیہ کے نزدیک ابو عبداللہ چھٹے امام ہیں اور علم تاریخ علم تفسیر اور اسلام کے عمومی علوم کا ماہر اس کے نزدیک ابو عبداللہ جو ہے وہ امام حسین. اس کی بات بھی صحیح ہے کہ امام حسین کی حدیث نہیں ہے کافی, اور اس کی بات بھی صحیح ہے کہ چھٹے امام کی حدیث, لیکن بات ہوگی ابو عبداللہ. اسی طرح اور بہت سے الفاظ, اسی طرح جیسے لفظ صدقہ, 99% جو مستحدین کی زبان پہ لفظ صدقہ ہے اس سے مراد زکات ہوتی, لیکن ہمارے معاشرے میں صدقہ کو زکات اور صدقہ کبھی ایک چیز مانا ہی نہیں جاتا, الا یہ کہ بہت سارے مسئلے سن کے کسی کو پتا چل گیا. عام معاشرے میں یہ بالکل الگ چیز. چنانچہ اگر آپ فقیر سے جا کے کبھی پوچھ بھی لیں کہ کیا ہم صدقہ اپنا جو کہہ رہے سید ہے سید کو دے سکتے, تو وہ کہے گا نہیں. اور آپ آ کر یہاں کہیں گے کہ یہ جو موضوع نے چکر چلایا ہے کہ جی سنت صدقہ دیا جا سکتا ہے غلط ہے, میں خود آگاہ خود صحیح آگاہ روحانی سے پوچھ لیا جائے, آپ بھی صحیح ہیں وہ بھی صحیح. آپ کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہماری دینی زبان میں لفظ صدقہ استعمال کس کے لیے ہوتا ہے, وہ زکات کے, اور زکات میں طے شدہ بات یہ کہہ رہے سید کی زکات سید کو نہیں دی جا سکتی بجز مجبوری, وہ ایک تفصیلی بحث, لیکن ایک عام مسئلہ ہی نہیں. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم بن جاتا ہے بات کو سمجھنے کہ دونوں کی زبان کبھی الگ ہوتی ہیں. جیسے آج اس مسئلے کو میں لے کے چل رہا ہوں اس کو دیکھیں, یہ اس کی تمہید ہی نہیں اپنی وجہ, یہ تفریح بھی ہو گئی. اب اس کے بعد مجھے آج کے درس کے آخر میں نئی تفریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب مسائل. لیکن یہ دو بہت ہی اہم مسئلے خصوصیت کے ساتھ میں نے بڑھتا ہوا رجحان کیونکہ شکوک کے بارے میں دیکھا, اس لیے ہے بطور تمہید چند جملے کا ہے. گھر کے رضویہ میں اور فیڈر بی ایریا میں تو پورا درس اس عنوان پہ ہو رہا. اچھا خیر, اب جو بات میں نے کہی اس کے بعد موضوع مکمل ہو, لیکن اصل مسئلے پہ آنے سے پہلے اسی ضمن میں چھوٹی سی بات جو ہمارے آج کے موضوع سے متعلق نہیں لیکن اصولی اعتبار سے سمجھنا ضروری. اسی طریقے ایک تو فقیر کی زبان علمی زبان, پھر ایک بات یاد رکھیے کہ مجتہد معصوم امام نہیں, اور واقعی کے نسبت خاطرہ عالم پاک مجتہد اپنی تمام تر عظمت کے بعد امام کے سامنے تو خاک زمین کے برابر. یہ امام کی خوبی کہ اگر ان کے پاس عرب کا آیا تو اس سے عربی زبان میں بات کی, اور ایران کا آیا تو ایرانی انداز سے بات کی, اور ہندی آیا تو ہندی زبان میں بات کی, اور عجمی آیا تو عجمی میں, اور رومی آیا تو رومی. ایسے واقعات آپ کو کلام امام میں ملے. مجتہد جس علاقے میں رہتا ہے جس ماحول میں رہتا وہ اسی ماحول اور علاقے کے حساب سے بات کرے. یہ بھی کبھی کنفیوژن پیدا کر دیتا, مثلاً کبھی کبھار بابا روی وہ امام معصوم نہیں جو اس کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ ساری دنیا میں پٹ اٹھے. اگر آپ ایران میں جا کے کسی مجتہد سے بات کریں کہ میت کو کیسے دفن کرنا, اس لیے کہ ہمارے کراچی میں واقعاً یہ مسئلہ جھگڑے والا مسئلہ, میت کی قبر میں دفن کا طریقہ واقعاً بہت زیادہ اس میں جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں. چاہے آپ حضرات میں کوئی یہ مسئلہ اب معلوم ہو چکا ہو لیکن ابھی بھی یہ مسئلہ مرید ابتدا. تو ویسے تو علمی زبان میں اس کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ سیدھی کروٹ اس طرح سے اسے قبر میں نکاؤ کہ اس کے مقابی میں بدن کا سامنے کا سارا حصہ قبرے کی طرف وہ خالی چہرہ ہے, سامنے کا سارا بدن. چنانچہ کتابیں وہ تقریباً یہی لکھے گا, اور تحریر میں آپ اسے تب تقریباً یہی جواب دے, کیونکہ لکھتے وقت آپ ذرا احتیاط کرتا, ہو سکتا ہے کہ بولتے وقت وہ یہ کہے, ہو سکتا ہے کہ بولتے وقت وہ یہ کہے, یہ عین ممکن کہ میت کو اس طرح سے لکھاؤ کہ اس کا سر مغرب میں ہو اور پاؤں مشرق. لیکن یہ والا جملہ جو صحیح بھی ہے غلط بھی. اب سے دو سال پہلے اس پر میں ایک اور حوالے سے بات کر چکا ہوں, لیکن چونکہ ہر سال کچھ بچوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے ان کو یہ سمجھانا ضروری ہے. ہو سکتا ہے وہ یہ بھی کہیں اس لیے کہ کراچی میں اگر ہم سے پوچھے کہ نماز کس طرف پڑھنا, تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مغرب کی طرف کتنے ڈگری کے زاویے, اور ہاتھ سے اشارہ کر کے مثلاً, مجھے یہاں کا خطرہ نہیں پتا لیکن بطور مثال کہہ سکتا ہوں اس طرف. اب اگر کسی نے آ کے کہا کہ کراچی میں نماز کس طرف پڑھنا, میں نے اس طرف کا یہ ٹھیک, اور کسی نے اگر آ کر کہا نماز کس طرح پڑھی جائے, اور میں نے کہا اس طرف, یہ بھی صحیح. لیکن اگر وہ اس کو ایک اصول بنا کے لے گیا اور اپنے شہر میں بھی اس نے وہی ڈائریکشن رکھ دیا تو غلط بھی ہو جائے گی بات. میں صحیح بھی تھا, میں غلط بھی تھا, اس لیے کہ واقعا جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں پہ تبدیل اس طرح. لیکن وہ آدمی پتا نہیں دنیا کے کس شہر سے آیا, ہو سکتا ہے واشنگٹن سے آیا, اس کا قبلہ اس طرف ہو جائے. تو جیسے ایران کے اندر اگر آپ قبلے کی طرف منہ کر کے لیتے تو سر مغرب میں اور پاؤں مشرق, اور پاکستان میں اگر لیتے تو سر شمال میں اور پاؤں جنوب. مرضی سے پوچھے, ہو سکتا ہے وہ آپ کے اشارے سے کہہ دے اس طرف دفن کر, ہو سکتا ہے وہ زبان سے کہہ دے کہ مشرق مغرب میں دفن کر, وہ صحیح بھی ہے وہ غلط بھی. یہ والی چیز کہ مرضی جو وہ امام معصوم کی طرح سے نہیں بلکہ توہین امام نہ ہو, بلکہ امام سے سوال کرنے والے تو کسی علاقے سے آتے تھے, امام ان کے جواب میں کبھی ایسی اس طرح سے حدیث ارشاد فرما لو کہ آج مسئلہ بن گیا. کسی نے امام سے پوچھا تھا کہ مولا ظہور امام کی ایک نشانی ہے کوپے سے کالے جھنڈوں کوپے سے جھنڈوں کا نکلنا, وہ کدھر سے نکلے؟ امام نے کہا مشرق. ایک اور امام سے یہ سوال پوچھا گیا, انہوں نے کہا مغرب. یہ مشرق اور مغرب تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. علماء سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ امام ایک امام کہہ رہا ہے کوپے میں ظہور سے پہلے جو جہاد ہو تو جھنڈے مشرق سے آئے, اور ایک کہہ رہا ہے جھنڈے مغرب سے آئے. ایک پیچیدہ مسئلہ بن چلے گا, کیسے ان حدیثوں کو حل کیا جائے؟ دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ آدمی کہے کہ یہ حدیثیں ٹکرا رہی ہیں سب غلط, چھوڑو حدیث کو قرآن کافی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کے حدیثیں سمجھنا ہمارے بس میں نہیں, اس حدیث کے علم میں دخل ہی مت. اور تیسرا یہ کہ غور کرے اس کے اندر رات کیا تو غور کیا پتا چلے کہ پہلا امام جس نے مشرق کا اشارہ کیا وہ مدینہ میں بیٹھا, اور دوسرا امام جس نے مغرب کا اشارہ کیا وہ نیشاپور شہر میں بیٹھا. اور جہاں سے یہ جھنڈے نکلنے کی بات اگر ہم تہران کو مانیں, جو بعض علماء خود کو اس کے لیے کہتے ہیں کہ آخری زمانے کا جہاد کون سے شروع ہو مدینے کے مشرق میں, تو چھٹے امام اگر مشرق کہیں تو ٹھیک ہے خود, اور آخر امام نیشاپور میں بیٹھ کے اگر مغرب کہیں تو پھر ٹھیک. یہ حدیث بھی صحیح, وہ حدیث بھی صحیح, اس لیے کہ سوال کرتے وقت راوی جہاں کے سوال کر رہا ہو یہ بھی بہت ہوتا. سب کے میں مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ اسی میں ایک بات اور آپ سمجھ لیں. پاکستان میں ایک طویل عرصے اس کی وجہ سے غلط فہمی رہی, بیچ میں چند سال کچھ ہم طالب علموں کی کوشش سے بات ہوئی, پھر دوبارہ شروع ہو رہی ہے غلط فہمی. وہ یہ کہ ایران کی زبان فارسی, پاکستان کی زبان اردو. فارسی اور اردو کے اندر ایک بنیادی فرق ہے. وہ یہ کہ فارسی زبان کے اندر تشرفات ہو, تکلفات ہو, احترام بہت ہوتا ہے, اور اردو زبان جو ہے آج کل ایک اسٹریٹ فارورڈ زبان بن گئی. پہلے اردو ایسی نہیں, پہلے اگر آپ لوگوں نے انٹر کر لیا تو اس کے اندر آپ نے خطوط غالب پر اگر مضمون پڑھا تو لکھا یہ جاتا کہ غالب سے پہلے طریقہ کار یہ تھا کہ خطوط کے اندر بہت لمبے چوڑے الفاظ و آداب ہوتے, اتنا کے بعد ہوتا ڈھونڈنا مشکل ہوتا تھا کہ اس آدمی کا نام ہے کان تین لائنوں کے اندر. اور غالب نے ایک بے تکلفی کا انداز رکھ دیا جو انگریزی زبان کی خصوصیت تھی. تو اب اردو پہلے فارسی سے متاثر, جنا کے پہلے بھی آپ دیکھیں اتنے لمبے لمبے الفاظات ہوتے تھے, اس وقت کے اعتبار سے صحیح ایران جب تک کے رواج ایک احترام, ہر ایک کا احترام, جو معصومین کی روایت میں بھی آپ کو ملے گا, دشمن بھی آتا ہے منافق بھی آتا, ایک مرتبہ اس کے ساتھ سلوک ویسے ہی ہوتا ہے جیسے مومن کے ساتھ ہو رہا ہے ظاہری اعتبار. تو وہ ایک چیز ہے جو ہر علاقے کا اپنا ماحول ہے. بہت ساری چیزیں پنجاب میں مطلب ہم سے بھی زیادہ بے تکلفی کا ماحول, یا فرینک میں ساتھی بہت زیادہ فرینک میں سے وہ اس طرح سے بات کرتی کہ ہم اپنے دوستوں سے یہ بات نہیں کر سکتے, یہ نہ ان کی خرابی ہے نہ ہماری خوبی, یہ ہر علاقے کا اثر. جیسے امریکہ کی انگلش اور برطانیہ کی انگلش, کنگس یاد کر کے اصطلاح میں کوئی انگلش, اور جو امریکہ والی انگلش, امریکہ والی انگلش بالکل بے تکلفی کی زبان, اور برطانیہ کی انگلش جو ہے وہ عربی اور فارسی کی طرح سے تہذیب بلکہ ادب والی زبان. اب یہ ہر زبان ہر علاقے کی اپنی زبان. مجتہد کے بعد کوئی آدمی نہیں تھا میں خدا کام کرنا چاہتا ہوں تعریف کریں بہت اچھا ہے آج کے دور میں کام کیجیے خدا آپ کو کامیاب کرے خدا آپ کی تعریف کرے. اب اگر وہ صاحب یہ سمجھیے کہ انہوں نے مجھے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں
یہ تو وہاں سے کام کا نہیں پیسہ کوئی بھی جائے کسی قسم کا بھی آتی جائے ہر ایک کو دعا ملتی. چنانچہ اب سے جو ہمارے یہاں تجربہ کار خواتین بن گئی ہیں زیارت پر ان کو بھی پتا ہے کہ مرضی سے کس طرح بات کی جائے تو تعریف آداب احترام سب کچھ مرضی سے ملے. ہمارے اور آپ کے حساب سے جو قمیض نہ خرید رہے ہیں بہت بڑی بات ہوگی. لیکن جو لوگ کثرت سے جاتے رہتے ہیں زیارت میں ان سے پوچھو اب ان کے ذہن میں وہ خوف نہیں مرضی سے ملنے کا جو آج سے 20 سال پہلے ہو کہ اندازہ ہو گیا وہ بھی ہماری طرح انسان ہے اور پارسی ادب اور احترام کہ بارہ چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی آتا ہے تو مرضی بھی کبھی کھڑے ہو کے استعمال کرتا ہے. یہ اس بات کی دلیل نہیں ہو گئی کہ اس نے ان کی تعریف کی. لیکن ہمارے یہاں جو ایک فاصلہ ہے مرضی اور عوام اور ایک اعتبار سے اچھا بھی فاصلہ ہے مگر اس نے یہ ذہن میں رکھنا کہ اگر اس قسم کی بات کسی حوالے سے آئی تو وہ یہ نہیں ہے کہ مرضی نے تعریف کی. وہ تو کراچی سے اگر 1 کروڑ میں 80 لاکھ آدمی سے مل کے آئیں تو 75 لاکھ کو تو یہ جملے نصیب ہو جائیں گے. یہ دعائیاں جملے ہو گئی اچھا وہ بات اور شاید آپ لوگ نہ سمجھ پائیں لیکن ہم اس لیے یہ بات یقین سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بچپنا اس ماحول میں گزرا. لکھنؤ والوں کے تکلفات تو مشہور ہیں.
آپ میں سے کچھ اگر کسی کا کوئی لکھنوی دوست ہے لیکن صحیح لکھنوی تو آپ کو پتا چلے. آپ نے پوچھا کہ بھائی یہ مکان آپ کا ہے آپ گھر میں گئے آپ کو یقین ہے. لکھنؤ والا کہے گا آپ ہی کا. آپ نے کہا واہ اس نے تو مجھے مالک بنا دیا اتنی بڑی کوٹھی دے تو یہ اتنے کوٹھی نہیں دی آپ نے اپنے گاؤں کو. وہ باہر جا کے گئے کہ بلا صاحب نے کوٹھی تو کوٹھی بچہ نکل کے آیا چائے لے کے آیا. آپ نے پوچھا بڑا زمین بڑا ہونہار بچہ لگ رہا آپ کا کہہ رہا کہ آپ نہیں سمجھ. تو آپ نے کہا جی اتنا اپنا بچہ ہم نے دے دی اس طرح اس کے پاس کچھ بھی نہیں بنے گا. جب بیوی کے بارے میں تو نہیں کہتے باقی ہر چیز کے بارے میں یہی جملہ ہوتا تو یہ جو ہے یہ تو عقل کا حکم. اگر لکھنؤ والا دعوت دے گا ہم سے یہی کہے گا یہ دال روٹی کھائی اور واپس دال روٹی کھلائے گا تو ہمیں کتنا غصہ آئے گا. ہم نے کبھی اس کے قدم نہیں رکھے کیونکہ دال روٹی تو دال روٹی کہی جاتی ہے لیکن اس سے مراد دال روٹی کہاں ہوتی. اچھا یہ جھوٹ بھی نہیں جھوٹ بھی نہیں اس لیے نہیں کہ جھوٹ کی پہلی تعریف کی گئی. جو چیز محاورے میں رائج ہے وہ جھوٹ نہیں. محاورے میں اگر کسی سخت دشمن کو کہا جائے کہ لوہے کے چنے چبائیں اور ہم کہیں کہ بھائی ان صاحب سے مقابلے میں تو لوہے کے چنے چبانا پڑے لوگ نہیں کہیں گے اور جھوٹے آپ کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں. بطور مثال کہہ رہا ہوں تو ویسے کون سی نماز جائز لیکن بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ کہاں ہے آپ کے دانتوں میں لوہے کے چنے. جتنی بڑی حماقت یہ کہ آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ حماقت اتنی ہی بڑی حماقت یہ کہ جو کھلا ظاہر گئے تھے دو جملے مرضی نے ایسے کہہ دیے ہمارے لیے تو وہ حجت بن گئے. ارے پہلے ذرا اپنی عقل کا علاج کرائیے. عقل کا علاج کیا ہے جہل دور کی. یہ تنگ نہیں ہے یہ معصوم کا جملہ. فرماتے ہیں کہ عقل کا سب سے بڑا دشمن جہل ہے تو عقل کا علاج یہ ہے کہ جہل کم کیجیے پہلے سمجھیے اصطلاحات کو. چنانچہ اسی طرح اس مسئلے کے اندر بھی اب مسائل شروع ہو مجتہد کی زبان کیا ہوتی ہے وہ آپ کو سمجھانا ضروری ہے اگر آپ سمجھنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں. اس حوالے کے بعد دو بات اس لیے کہ پہلے آپ یاد رکھیں کہ آپ میں سے بہت سے تو 1972 میں شاید پیدا بھی نہ ہوئے اور اگر پیدا بھی ہوئے ہوں گے تو امام خمینی کے الفاظ میں بھی ماؤں کی کوئی رہے ہوں گے. لیکن اس وقت بھی یہ بڑا مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگوں ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو معاشرے میں بیٹھ کے آگے مشہور آغاز محسن حکیم کی ایسی تحریر جتائی بھی نہیں ثابت کر دیا کہ ہمارا اتنا احترام ہے رات اور اسلام کے اندر. اور جب آگے بڑھا تو طلاقے تک اس کے اندر ہو گئے اور بہت بڑے بڑے مسئلے پیدا ہوئے. خاراگر کے ابتدائی در جن لوگوں کو یاد ہے ان سے پوچھے یہی بات ہوتی. غیر مستحد اپنے آپ کو مستحد نہیں کہہ سکتا حرام ہے بتائے. اسی طریقے سے ہر وہ چیز کو ایم اے پاس نہیں ہے بی اے پاس ہے اس کو ایم اے نہیں کہہ سکتا اور اگر وہ کہے گا تو ہی جھوٹ. دنیاوی تعلیم شاید نظر انداز کر دیا جائے لیکن دین کے اندر یہ نہیں ہے منتظر. تو یہ پہلے ہو چکا بس قسمت ہی ہے کہ 15 سال کی محنتوں کے بعد گھوم کے لوگ پھر وہیں آ پہنچے پھر وہی ہو رہا. چنانچہ کبھی کبھار اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ اپنی شرعی ذمہ داری ادا ہو جائے. لیکن مجھے معلوم ہے کہ جن کو ماننا ہو اس وقت بھی مانے تھے آج بھی مانے. جن کو نہیں ماننا انہوں نے سب کچھ سن کر پھر آخری منزل تو وہ آئی تھی کہ مراج سب نے کہا تھا یہ ہمارے نمائندے نہیں مگر اللہ نے خوش اعتقادی جب مرنے کی بات کو جھٹلا کر ان کی تقلید میں رہ کر نمائندے کی بات کو مانا گیا. آمدم پر سر مطلب اس وقت جو مسئلہ زیر بحث اس نے بھی یہی بات اور وہ یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے پرانا مسئلہ لیکن بعض وجوہات کی بنا پہ اس کی تکرار ضروری ہے. جن میں سب سے اہم وجہ یہ کہ آخری بار جب یہ مسئلہ بیان ہوا اس وقت تک نہ آگاہ سیستانی کی تقریب شروع ہوئی تھی نہ آگاہ روحانی تو ان سے ہٹ کے مسئلہ بیان ہوا. اچھا مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک نجاست کتنی دور تک اپنا اثر پہنچاتی ہے, کتنی دور تک. آپ میں سے جن کو ہومیوپیتھک سے ذرا شغف ان کو معلوم ہو, مجھے کوئی شغف نہیں ہے, مجھے معلوم نہیں, اس کو نہیں سنائی بات. جو ہومیوپیتھک کی دوا میں کہا جاتا ہے طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے, چنانچہ دوا بنائی جاتی ہے, پھر مثلا ایک مٹکے پانی میں قطرہ اس کو ڈالا جاتا ہے, اس کے بعد بھی اس مٹکے سے جس میں ایک قطرہ ڈال کے گھولا ملا دیا, پھر ایک قطرہ لے کر ایک اور مٹکے پانی میں ڈالا جاتا ہے. یہ بطور مثال کہہ رہا ہوں, 100 times یہ کیا جائے تب جا کے جو آخری قطرہ وہ بطور دوا استعمال ہو. سنا ہے کچھ ایسی دوائیں ہوتی ہیں, یا تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی موجود اور ایسے ہومیوپیتھک کے مریض بھی ہیں جو پرانا مریض نئے ڈاکٹر سے زیادہ تجربہ رکھتا, یا آپ کا مشاہدہ بھی ہوگا اور حقیقت بھی. تو خیر اصل مسئلہ یہ ہے کہ نجاست میں کتنی طاقت, ہومیوپیتھک کی دوا میں تو خیر اتنی طاقت ہے کہ ایک قطرہ پورے مٹکے پانی میں ملا وہ کیا بنے گا, جا کے اس کا کیا نسبت و تناسب رہے. جیسے خرگوش کا گوشت ویریشیوں میں بڑے شوق سے کھایا جاتا, تو بول تھا کہ یہاں خرگوش کا گوشت ملتا, جھوک در جھوک لوگ آئے پسندیدہ گوشت. ایک زمانے میں کراچی میں تو ایسے ہوٹل تھے جہاں خرگوش پیروں میں پہنتے تھے, اشارہ کے لیے کاٹ کے پکا کے پیش کرتے تھے, لیکن ایک ساتھ تجربے کار کے ان کو مزہ نہیں آ رہا خرگوش کے گوشت میں خرگوش. تو جا کے ہوٹل والے کو پکڑا اور پوچھا کہ بھائی یہ اس میں ملاوٹ لگ رہی. جواب دیا ملاوٹ تو ہر چیز آج کل خالص کیا, جب ریشو کیا ہے ملاوٹ کا 50-50. کیا مطلب؟ ایک خرگوش کے ساتھ ایک گدھا ملاتا ہوں 50-50 ہے, لیکن یہ ایک خرگوش اور ایک گدھے میں 50-50 کا کیا تناسب مانا جائے؟ ہومیوپیتھک کا ایک قطرہ آپ نے ایک مٹکے پانی میں ڈالا اور گھول مول کے جو بنا اس کا ایک قطرہ نکال کے دوسرے مٹکے میں ڈالا, اس کی طاقت ہو نجاست میں اتنی طاقت ہے. بس آمدم برسر مطلب لطیفے بازی یا جوک ختم ہوئے, اب موت پوری تقریب لطیفے بازی نہیں تھی, باقی باتیں اس میں سب سنجیدہ. وہ یہ کہ نجاست میں کتنی طاقت, ایک نجس چیز اپنے آگے کتنی چیزوں کو نجس کر سکتی, یہ ایک مسئلہ ہے. اور اس مسئلے کا نام بھی ہے ہماری شریعت. یہ قرآن کی 6000 آیتیں کچھ آیتوں کا نام ہے, ہر آیت کا نام نہیں, کچھ آیتوں کا نام. آیت الکرسی نام, آیہ کتھی نام, آیہ مودت نام. اسی طریقے سے مسئلے تو فقہ کے 2500-3000 سے 6000 سے نکلا, لیکن کچھ مسئلوں کا نام, اس مسئلے کا نام ہے مسئلہ وسائط. وسائط جمع ہے واسطے, واسطہ یعنی ذریعہ, وسیلہ, میڈیم. اس مسئلے کا نام ہے مسئلہ وسائط. یعنی علماء عام طور پہ اپنی گفتگو میں یہی کہتے ہیں کہ مسئلہ وسائط میں آپ کا فتویٰ کیا ہے. امام خمینی نے فرمایا میرا فتویٰ ہے کہ 3 وسائط تک کو نجاست ثابت. آپ کو یہ مسئلہ کسی عالم کو سمجھانا بھی کبھی مشکل ہوگا کہ آپ اپنی بات کیسے سمجھیں, وہاں پہ مسئلہ اسی طرح زیر بحث آتا. پر اگر خامنائی سے پوچھا گیا, اب جو کہہ رہا ہوں یہ مثال نہیں ہے, ان کا فتویٰ بتا رہا ہوں, آپ کی نگاہ میں مسئلہ وسائط کیا, فرمایا وہی امام خمینی والا 3 وسائط تک نجاست چلتی ہے. اور ہم نے آگے آغاز سیستانی سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ اس میں میری نگاہ میں 2 وسائط, یعنی میرے فتوے میں 2 وسائط تک نجاست چلتی. اور آسان ترین مسئلہ اس میں اگر روحانی کا ہے, فرماتے ہیں کہ نجاست 1 واسطے تک چلتی. تو یہ 3 فتوے ہو, کچھ نے کہا 1 واسطے تک چلتی, کچھ نے کہا 2 واسطے تک چلتی, کچھ نے کہا 3 واسطے تک. ویسے شریعت میں مسئلے 5, 3 تو اس لیے کہ آج کے مہاراجے نے 3 کہے. بعض علماء نے کہا جو بہت پرانا نظریہ کہ نجاست میں وسائط چلتی ہیں, خود عین نجاست دوسرے کو نجس کر سکتی ہے لیکن نجس کی در چیز میں طاقت نہیں, وہ تو وہیں پہ اس کو ختم کر دیتے ہیں. اور کچھ علماء کا یہ نظریہ کہ مسئلہ وسائط میں کوئی انتہا نہیں, نجاست میں اتنی طاقت ہے کہ 1000 چیزیں بھی چلے تو وہاں تک پہنچے گی یہ نجاست. بعض مراجع مثل آیت اللہ گل پاری گانی اس نظریے کی طرف رجحان رکھتے, البتہ چونکہ احتیاط واجب لگاتی تھی بعد میں تو اس مسئلے کو زیادہ ہم لوگوں نے پیش نہیں کیا ورنہ لوگ کنفیوز ہو جاتے. لیکن ایک ایسا بھی مسئلہ جو کبھی بھی کسی بھی مرضی کے نئے مسائل میں شامل ہو سکتا وہ کیا مسئلہ کہ نجاست کبھی ختم نہیں ہو, اس کے اثرات ہزار کے لاکھ فیس تک بھی چلے. لیکن فی الحال جن مراجع کی تکلیف ان کے لیے تین پتلو آغائے روحانی کہتے ہیں نجاست ایک واسطے تک چلتی ہے بس پھر اس کی طاقت ختم. آغائے سیستانی کہتے ہیں نجاست دو واسطوں تک چلتی ہے پھر اس کی طاقت ختم ہوتی ہے. اور آغائے خمینی اور آغائے خامنائی کہتے ہیں کہ تین واسطوں تک چلتی ہے. اچھا اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ جہاں کا مجمع یہ کہیں کہ جو سب سے مشہور مرضی ہیں اور جن کی سب سے زیادہ تکلیف اس درس میں ہوتی تھی اور ابھی بھی ہو رہی ہوگی بقاسی وجہ سے, ان کا تو نام ہی نہیں ہے آغائے خل. تو آغائے خل کا نام اس لیے نہیں آیا کہ وہ اس مسئلے میں فتوا نہیں دے رہے. انہوں نے کہا کہ رجحان ان کا وہی تھا آغائے روحانی والے مسئلے کہ نجاست ایک راستے تک چلتی ہے احتیاط واجب کے حصے سے دو تک چلا, تو وہ احتیاط واجب کی بات تھی اس لیے میں نے اس کو آخر میں رکھا. ایک بات یہاں پر مسئلے کو آسان کرنے کے لیے عرض کر دی جائے کہ یہ ساری بحث ہے جب اس کے اندر سیاد کی چیز بیچ میں انوالو نہ ہو, یعنی کوئی آپ مضاف بیچ میں نہ آئے اور قلیل پانی بیچ میں نہ آئے. اگر پانی آ گیا تو شاید جو ایک واسطے کے قائل ہے وہ بھی تین واسطوں تک مسئلہ لے, جو دو کے قائل ہے وہ بھی شاید تین تک لے اور شاید اس کے آگے بھی لے. تو پہلے ایک مسئلہ حل ہو جائے دینا بدینا آگے بڑھے تو سمجھ میں آئے گی بات. پانی کو بھی اسے نکال دیجئے کہ اس میں پانی کہیں نہیں, اتنا پانی ضروری جو نجاست دوسری چیز تک پہنچانے کے لیے ذرا سی طریق بنی ہوئے. اچھا مسئلہ بنا کے دیکھ مستحدین کی نگاہ میں یہ جملہ استعمال کہ آغائے روحانی فرماتے ہیں کہ نجاست صرف ایک واسطے تک, آغائے سیستانی فرماتے ہیں دو تک اور آغائے خمینی فرماتے ہیں تین تک. خلی صاحب کی احتیاط بازی میں ایک بار کہہ دی, اب بار بار بیان کرنا ضرورت نہیں. آغائے خامنائی کا مسئلہ آ گیا کہ وہ اپنے استاد آغائے خمینی کی فتوے کو مانتے ہیں چنانچہ وہ بھی بار بار نہیں آئے. لیکن یہاں پہ ایک بہت ہی اہم ٹیکنیکل پوائنٹ کیا ہے, فیقان میں واسطہ کسے کہتے ہیں نجاست کے چیکٹر, پہلے مسئلہ سمجھ. اچھا مسئلہ بہت سے لوگوں کو معلوم کیونکہ یہ سوال اس درس کے 95% لوگ کر چکے. اچھا وہ یہ ہے کہ پیشاب لگے, جو مثال توسیع میں بھی لکھی وہ پیشاب ہمارے سیدھے ہاتھ کو لگا یہ لگیز ہو, اس کے بعد یہ سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ کو لگا. سیدھے ہاتھ سے پیشاب الٹے ہاتھ نہیں آیا, پیشاب تو اس سے ختم ہو گیا یا سوکھ مگر یہ نجی صاحب تو ہے یہ ہمارے الٹے ہاتھ پر. اور پھر الٹا ہاتھ جا کے لگ گیا مثلا ہمارے کپڑے پر, اور وہ کپڑا ایسا ہے کہ کسی نے کپڑے کو وہاں سے پکڑا وہ آج. یہ مسئلہ واسطوں کا کہ اب پیشاب صرف سیدھے ہاتھ کو لگا تھا, سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ کو لگا تھا, الٹا ہاتھ نجیس ہوا کہ نہیں؟ پھر اگر الٹا ہاتھ نجیس ہوا اور ہم نے اس سے دروازہ کھولا, کیا دروازے کا وہ جو لاک ہے وہ جو ہینڈل ہے وہ نجیس ہوا کہ نہیں؟ اور دروازہ جو ہے وہ گھر کا دروازہ ہے تب بھی, آفس کا دروازہ ہے تب بھی, بیڈ روم کا دروازہ ہے تب بھی, اسے دو چار آدمی اور بھی چھوتے, ہم گھر میں داخل ہوئے بعد میں ہمارے گھر کا ہمارا چھوٹا بھائی آیا اس نے بھی وہی دروازہ کھولا, کیا وہ نجیس ہو؟ پیشاب صرف ہمارے سیدھے ہاتھ کو لگا اس کے بعد پیشاب کہیں, لیکن سیدھے ہاتھ میں الٹے ہاتھ سے ٹکرا رسومت کے ساتھ کہیں گے کیونکہ سوکھی چیز سوکھی چیز سے ٹکرا تو نجاست منتقل نہیں ہوتا. اچھا خود پیشاب بھی اگر سوکھ کر ٹکرایا تھا ہمارے ہاتھ سے اور ہاتھ بھی سوکھا تھا تو پیشاب کی نجاست آگے نہیں, یعنی کچھ چیزیں اندر اس کو وہ بار بار نہیں دوہرائی جائیں گی. اور اس کے بعد تو نجیب ہو جائے گا یہ پیشاب میں اتنی طاقت نہیں, تو جو پیشاب سے چھوٹی چیز ہے سیدھا اس میں اتنی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ واپس اصل مسئلہ یہ مسئلہ وسائل کا, وسائل واسطے پیشاب کے بعد سیدھا ہاتھ تھا پھر الٹا ہاتھ تھا, الٹے ہاتھ سے دروازہ تھا, دروازے سے مثلا گھر میں کام کرنے والی ماسی آئی اس ماسی نے پورے گھر میں جھاڑو, یہ مسئلہ کہاں تک جاتا, کہاں تک چیزیں نجیب ہوتی چلی جائے. اس کے اندر یہ بات کہ آگاہ روحانی فرماتے نہ جاست ایک واسطے تک جاتی اور آگاہ سیستانی کہتے دو تک اور آگاہ خامنائی کہتے تھی, اچھا لیکن جو بہت اہم پوائنٹ ہے, واسطہ شریعت میں کسے کہیں؟ پیشاب ہمارے سیدھے ہاتھ میں لگا, سیدھا ہاتھ واسطہ نہیں, یہ تو براہ راست پیشاب سے نجیب ہوا, اس کے بعد کی چیز کو واسطہ کہیں؟ دیکھیں آپ نے کبھی دیکھا ہے یا سنا ہو جائے, مختلف علماء یہ مسئلہ بتاتے ہیں تو گنتی میں فرق کر دیتے, کوئی کہتا ہے اگر سیستانی دو واسطوں کے قائل ہے, کوئی کہتا تین, کوئی کہتا ہے اگر روحانی کیا ایک نجاست سے واسطے کی, کوئی کہتا ہے دو تک نجاست جاتی, تو اب یہ کنفیوژن کیوں پیدا ہوتا؟ اصل مسئلے کی وجہ سے یقین زبان میں بتایا جائے یا عرفی عام معاشرے کی بول چال میں بتائے؟ عام معاشرے جو اس ٹیکنیکل پوائنٹ کو کیا سمجھے گا کہ پیشاب جسے لگا ہے اس کو واسطہ نہ کوئی, تو اصل کی اسے نکالے, واسطہ اس کے بعد شروع ہوگا. عام معاشرے کو سمجھائیں گے تو وہ واسطے ہی کو سلجھانے میں لگ جائیں گے, ادھر ریل نکل جائے گی, یعنی وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. چنانچہ عام معاشرے کے اعتبار سے ہم کہیں گے کہ اگر روحانی کے نظر پیشاب سے دو چیزیں نجیز ہوگی, سیدھا ہاتھ نجیز ہوگا اور سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ کو نجیز ہوگا, اور آگاہ سیستانی کی نگاہ میں تین چیزیں نجیز ہوں گی, الٹا ہاتھ جس دروازے پہ لگا وہ بھی نجیز ہوگا, اور آگاہ خمینی کے نزدیک چار چیزیں نجیز ہوگی. یہ ہوا عام بول چال, کہ اس کو تو خود اپوائنٹ مسئلہ بتاؤ کہ پیشاب کے بعد کتنی چیزیں نجیز ہو سکتی ہیں, تو ان کے حساب سے گنتی شروع ہوگی سیدھے ہی ہاتھ, فقہی اعتبار سے سیدھا ہاتھ واسطہ نہیں, اس کی نجاست میں تو کوئی شک بھی نہیں. اسی لیے اگر ہم عام بول چال کا جملہ لیں اور پھر کبھی یہ جملہ پڑھیں کہ علماء نجاست کے واسطے میں اختلاف, کچھ علماء کہتے ہیں نجاست میں واسطے ہوتے ہی یعنی وہ آگے جاتی ہی نہیں, تو یہ بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ پیشاب سیدھے ہاتھ کو بھی نجس نہیں کرتا, کیونکہ ہم گنتی تو یہاں سے شروع کر رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیں, یہ مثال بھی بن گئی میرے اصل موضوع کی اور یہ مثال بھی بن گئی جو آج کا موضوع نکلا ہے. فقہا کی زبان اور عوام کی زبان میں کبھی فرق ہونے سے اتنا بڑا فرق پڑ جائے کہ ایک کے بدلے دو سیدھے نجس ہو جائے. پھر سن لی, فقیر یا مستحد کے یہاں واسطہ اسے نہیں کہتے جو خود اصل نجاست سے کٹ رہا ہے, وہ تو ہے ہی نجیز, تو واسطہ تھا, وہ تو براہ راست کس سے مل رہا ہے؟ واسطہ کسے کہیں گے جسے آپ بیچ میں ڈالتے ہیں, جس سے آپ ڈائریکٹ ملے وہ واسطہ نہیں کہنا تھا. اچھا یہ بحث مجھے چھیڑنے کی ضرورت نہیں, لوگ تو کہیں گے نا کہ آپ اصل بات بتائیے, الفاظ سے ہمیں کیا مطلب, لیکن چونکہ الفاظ کی وجہ سے آلریڈی مسئلہ پیچیدگی میں پڑ گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں آگے روحانی دو چیزوں کو نجیز مانتے ہیں, کچھ کہتے ہیں ایک واسطے کو نجیز مانتے ہیں, یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح. لوگ کہیں گے جی تو وہی مولوی والی بات ہوگی کہ جب اپنا دل چاہ تو دونوں سے, اور جب اپنی ضد پہ آ گئے تو ہر ایک الگ. نہیں, یہ مولوی والی بات ہے بھی اور نہیں بھی, یہاں بھی وہی بات ہے بھی اور نہیں بھی, اس لیے کہ عوام واسطے واسطے کی بحث میں نہیں پڑتا, مستحد واسطے سے مسئلہ آگے بڑھاتا, کیونکہ مستحد پہلی نجیس چیز کو شک میں نکالنا چاہتا, وہ سب کے نزدیک نجیس ہے, اس میں اگر واسطے کا لفظ آ جائے, ایک تو ویسے بھی غلط ہے وہ واسطہ کا, وہ تو ڈائریکٹ مل رہا ہے, اور دوسرا یہ اجتماع ہوگا. اب سمجھے پھر مسئلہ, واسطہ شروع ہوگا اس چیز جو خود نجس نہیں, یعنی عین نجس نہیں, جسے اللہ نے نجس خلق نہیں کیا, بلکہ وہ کسی سے عارضی طور پہ نجس ہو, اس کے بعد سے واسطہ شروع ہوگا. تو آغائے روحانی کہتے ہیں ایک واسطے تک نجاست جائے, سیدھا ہاتھ اگر پیچاب سے نجس ہے, یہ الٹے ہاتھ سے ٹکرا یا رطوبت کے ساتھ یہ بھی نجس, یہ الٹے ہاتھ سے آپ نے دروازہ کھولا ختم, آگے نجاست نہیں جائے, یہ الٹا ہاتھ آپ نے کسی سے ملا لیا وہ نجس نہیں ہوگی, یہ الٹا ہاتھ کسی کھانے میں آپ نے ڈال دیا کھانا نجس نہیں ہوگی, یہ الٹا ہاتھ کہیں بھی لگ گیا کپڑے پر بستر پر فرنیچر پر وہ نجس نہیں ہوگی. لیکن آغائے روحانی کے حال آغائے سیستانی کہتے ہیں نجاست دو واسطوں تک چلتی ہے, یعنی یہ تو واسطہ نہیں, یہ ہاتھ نجس تک سیدھا, یہ اصل نجس, اس نے الٹے ہاتھ کو ٹکرا کر نجس کیا, یہ پہلا واسطہ بنا. الٹے ہاتھ سے اگر آپ نے دروازہ کھولا, دروازہ بھی نجس ہو, الٹے ہاتھ کو آپ نے کسی کھانے پینے کی چیز میں ڈالا, وہ بھی نجس ہو, الٹے ہاتھ اگر آپ نے لباس یا فرنیچر پہ لگایا تو وہ بھی نجس ہو. لیکن آگے سیستانی بھی کہتے بس وہاں تک نجس, دروازے کو الٹے ہاتھ سے کھولا دروازہ نجس, لیکن کوئی آدمی آ کے اس دروازے کو چھو, وہ تو تیسرا واسطہ ہو گیا, اس کا ہاتھ نجس نہیں. یا یہ الٹا ہاتھ, یہ الٹا ہاتھ بطور مثال فرنیچر یہ کپڑے پہ لگا, یہ نجس, لیکن اگر خمینی اور خامنائی فرماتے ابھی نجاست ایک اور آگے بڑھے گی, واسطہ الٹا ہاتھ نجس کا یہ پہلا واسطہ, اس کے بعد دروازے سے ٹکرایا یہ دوسرا واسطہ, دروازے کا مثلا ماسی نے کھولا جسے پورے گھر میں کام کرنا, اس کا ہاتھ بھی نجس ہو,
لیکن اس کے ہاتھ کی نجاست دوسری چیزوں کو نجس نہیں کرے گی. یعنی جتنے بھی مشہور مراجع دور آخر کے گزرے ان سب کے نزدیک زیادہ سے زیادہ نجاست تین واسطوں تک پہنچے گی. اگر کوئی پائیدانی اگر تین سے آگے لے گئے تو احتیاط واجب لگا کر مسئلے میں گنجائش پیدا کر گئے کہ واپس آ جائے. چنانچہ میں اس مسئلے کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. پھر آخر میں ایک بات دہرا دی کہ آغائے خمینی نے فرمایا الٹا ہاتھ بھی نجس, دروازہ بھی نجس, دروازے کو چھونے والا یا چھونے والی بھی نجس. تو آپ شریعت میں تین واسطے نجس ہو, الٹا ہاتھ, دروازہ, ماسک. عوام کی زبان میں چار چیزیں نجس ہوئی پیش آپ, سیدھا ہاتھ بھی نجس ہوا, پھر الٹا بھی, پھر دروازہ بھی, پھر ماسک. یہ بس ہمیشہ فرق یاد رکھیے گا, ورنہ ہمیشہ یہ گڑبڑ سڑبڑ مسئلہ آپ کے رہے گا کہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں, کہاں کیا جا رہا ہے. ہو سکتا کہ کبھی مرضی کی زبان سے جب آپ اس سے پھر مشافہ سوال کر دیں واسطے والا مسئلہ نکل جائے, کبھی عوامی مسئلہ نکل جائے. اسی لیے زبان کے مقابلے میں تحریر پہ بھروسہ کرنا زیادہ بہتر. تو صوفیت کے ساتھ اگر کوئی مرضی اپنی مرضیت کی ابتدا کر, کیونکہ جواب دینے کے لیے بھی ایک پریکٹس چاہیے ہوتی ہے, وہ وقت کے ساتھ آتی ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ مسئلہ اس اعتبار سے بھی صحیح ہے اس اعتبار سے, لیکن فقہی اعتبار سے ہمیشہ لفظ واسطہ آئے گا اور بہت ہی آسان مسئلہ. الٹے سیدھے کے چکر میں بہت سے لوگوں کی سمجھ میں مسئلہ ہی نہیں آتا. آگے روحانی کہتے ہیں ایک واسطہ نجیس, اسلامی کہتے دو واسطے نجیس, سامنائی کہتے تین واسطے نجیس, اور آگے کوئی احتیاط واجب لگا کے دوسرے کو بھی نجیس مانتے. پانی اور سیاح چیزوں کو خیال باہر رکھیے کہ اگر بیچ میں کہیں پانی آ گئے الٹا ہاتھ نجیس ہو گیا یا آپ نے بالٹی میں ڈال دی, تو آگے روحانی کے نزدیک الٹا ہاتھ ایک واسطہ تھا دوسرے تک نجاست نہیں چاہیے, لیکن اس میں شاید چاہیے. وہ پانی بیچ میں آ گیا خلیل پانی, پورے پانی دھوتا ہے اس کا پورا پیشاب بھی کر کے چلے جائے, بلکہ اس کی پوری فیملی بھی پیشاب کر کے چلی جائے تو نجس نہیں ہوتا. قلیل پانی یا عظیم ہوتا. یہ مسئلہ ویسے بھی بتانا تھا, لوگ بہت پوچھ رہے ہیں, اور یہ مسئلہ یوں بھی حل کرنا تھا. جیسے اب میں دیکھیے آج مسئلہ بیان کرنے کا عزم کر کے آیا, لیکن شاید 55 منٹ کی تفصیل میں اب تک صرف ایک ہی مسئلہ آیا, باقی ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی, لیکن میرے حساب سے وہ زیادہ کام کی بات ہے. آج کل جو غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں جو فلاں صاحب کی تعریف مرضی نے کر دی تو بہت اونچے ہو گئے, اور فلاں جو ہے وہ مرضی کی عبارت کا یہ مطلب نکل رہا ہے, اس لیے یہ چیزیں بتانا ضروری ہے. اب میں اس کی ایک مثال دے دوں واسطے وسیلے, یہ آپ کے لیے نہیں, یہ مثال اس لیے ہے کہ لوگ کہیں گے کہ پھر مستحدین بیٹھ کے ایک بات طے کیوں نہیں کر رہے. ہر چیز کی ذمہ داری مستحد پہ ڈالی جاتی ہے جبکہ اس جیسی چیزیں معاشرے کی. میں اپنی بات کروں, مجھے آج تک بلڈنگ میں اتنی سمجھ نہیں ہے, بلڈنگ تو بن رہی ہے نا, گراؤنڈ فلور کسے کہتے ہیں اور پہلی منزل کسے کہتے ہیں. بہت زیادہ کبھی کسی عمارت کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ چار منزلہ, انگلش میں تو شاید آ جاتا ہے گراؤنڈ فلور 3, لیکن میری معلومات کے مطابق اس میں انگلینڈ اور امریکہ کا محاورہ بھی الگ ہے. ایک جگہ پہ گراؤنڈ فلور شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد پہلی منزل آتی ہے اس کے اوپر, اور ایک جگہ پر اردو کی طرح جیسے اردو میں پہلی منزل ہمیشہ نیچے کی منزل کو کہا جائے, جس کو انگریزی کے اندر گراؤنڈ فلور کہا جاتا ہے. تو اب بہت چکر پڑ جاتا, تین منزلہ بلڈنگ سے کیا مطلب, گراؤنڈ پلس 2 یا یہ کہ گراؤنڈ پلس 3. اچھا عام حالت سے بھی یہ مسئلہ زیر بحث آ جاتا, کسی صاحب سے ملنے گئے کون سی منزل, اور حج بج میں پہلے یہ مسئلہ بہت پیش آتا کہ جب جتنی اونچی عمارت ہوتی حاجیوں کے لیے سہمت ہوتی تھی, اس میں بڑا مسئلہ تھا کہ 6 منزلہ سب سے مطلب کیا, بلڈنگ کرائے پہ دینے والا ہمیشہ 6 منزلہ 7 منزلہ کو 6 منزلہ کہتا, گراؤنڈ پلس 6 منزل, لیکن اردو میں 6 منزلہ بلڈنگ کسے کہیں, وہ جو 6 منزل جس میں گراؤنڈ بھی شامل ہے. اب یہ لفظ ایسے لفظ یہ چیزیں پیدا کرتا رہتا, پہلے تو ہوئی ایک بات. آئیے اس کے بعد اس کے اگلے مسئلے پر ہم چلیں, اگر چلنے کا وقت ہے. 10-5 منٹ دیر سے شروع ہو, چنانچہ اگر ہم اس کو بھی شامل کر لیں تو 8 منٹ, ویسے تو یہ 10-57 منٹ ہو چکے ہیں, لیکن ہم اس کو 63-64 منٹ تک لے جا سکتے ہیں. ایک مسئلہ اور سن, یہ مسئلہ اپنی جگہ سے بہت ہی مختصر اور غیر اہم بھی ہے اور بہت ہی اہم بھی, اس میں دونوں پہلو, اہم اور غیر اہم دونوں پہلو. اہم یہ مسئلہ بن جاتا ہے ہماری عورتوں کی نجاست سے پاکیزگی کے حوالے سے,
اور غیر اہم بنتا ہے پابند نماز مومن کے لیے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز مغرب اور عشاء کب قضا ہوگی. یہ بہت مشکل مسئلہ ہے, بہت مشکل مسئلہ ہے اور بہت ہی پیچیدہ بھی. مشکل اور پیچیدہ میں فرق کیا, یہ بھی آپ کی سمجھ میں آئے گا جب میں اس کو واضح کروں. ایک بات, اب پھر ایسا لگا کہ جیسے میں مسئلہ نہیں بتاتا ہوں, کیونکہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ خود اپنی جگہ پر پانچ منٹ لے لی, لیکن کہنا بھی ضروری ہے. چلے جب ایسا ہی آج کی تقریر ذرا سا چوچو کا مربع سا بن گئی. ایک بات وہ یہ کہ جس چیز کو لوگ عالم کا قصور ٹھہراتے کہ اس چیز کسی بات میں اختلاف کیوں, وہ اصل اگر اس کو قصور کہا جائے تو نبی اور امام کا ہوگا معذل. یہ ساری بحث جو چلتی ہے وہاں سے چلتی ہے. حدیثیں کبھی آپ صحیح طریقے سے پڑھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو, آپ کو اندازہ ہوگا اس بات کا. مثلا جو موضوع شروع ہو رہا تھا نماز مغرب اور عشاء کے حوالے سے, اس میں نافلہ نماز کے بھی کئی مسئلے ہیں. تمام مسلمانوں میں اس بات کا اختلاف ہے کہ عصر کی نافلہ نماز کتنی ہے اور کس وقت پڑھی جاتی ہے. پیغمبر اسلام کے عمل سے یہ اختلاف پیدا ہوا. اب یہ خالی شیعوں کی بات, شیعوں میں تو ہی اختلاف, اہل سنت میں بھی اختلاف, کیونکہ پیغمبر اسلام نافلہ عصر کبھی دو رکعت پڑھتے تھے, کبھی چار رکعت پڑھتے تھے, کبھی چھ رکعت پڑھتے تھے, کبھی آٹھ رکعت. اور یہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ رسول نافلہ نماز میں کبھی نہیں کرتا. ہمیں آپ کو تو اجازت ہے کہ اگر پوری نافلہ نہیں پڑھ سکتے تو بہرحال من لم یدرک الکل لم یدرک الکل, جو پورا پورا نہیں لے سکتا تو پورے کو چھوڑے بھی. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, مگر نافلہ کی حد تک رسول کے لیے یہ نہیں. اسی لیے بعض علماء قائل کہ رسول پر نماز شب نہیں, پورے 51 رکعت نماز واجب, یعنی نافلہ دوسرے بھی واجب. پیغمبر نے نافلہ عصر کبھی دو پڑھے, کبھی چار پڑھے, کبھی چھ پڑھے, کبھی آٹھ پڑھے. اختلاف ہے اس لیے کہ کتنی نافلہ ہے, لیکن اس کا بہت ہی آسان جواب وہ آج نہیں آ رہا, میں صرف یہ بتا رہا ہوں. ایک اور مثال سن لیجیے, حدیثوں کو پڑھتے وقت بہت ہی زیادہ ذہن کو خالی رکھنا پڑتا. ایک بحث علماء میں یہ چل رہی کہ ریشم حرام ہے, حدیث یہ آئی ہے کہ ریشم جائز ہے, حدیث یہ آئی, ان دو کی وجہ سے مسئلہ بدل جائے اور مسئلہ واپس بدلا بھی. رسول نے یا امام نے جنہوں نے ریشم کو حرام قرار دیا مردوں سے, حلال قرار دیا عورتوں سے, ان کا جملہ کیا, اور اس جملے سے فرق پڑے گا. اگرچہ ہمارے حساب سے بہت زیادہ فرق نہ پڑے لیکن چھوٹا سا فرق بھی فرق. بعض علماء نے کہا اصل حدیث یہ ہے کہ صرف عورتوں کے لیے ریشم جائے, اس کا مطلب کچھ ہو. اور بعض علماء نے کہا اصل حدیث ہے مردوں کے لیے ریشم حرام. الحریر ہو حرام علی رجال امت, دو حدیث. اصل حدیث کون سی, یعنی معتبر کون سی؟ آپ کہیں گے کہ ایک ہی بات کے دو جزے, نہیں الگ الگ بات. اگر یہ کہا جائے کہ مردوں کے لیے ریشم حرام, یعنی عام طور پہ ویسے ایسی ہی حدیث آتی ہے حرام والی, تو اس کا مطلب آپ کہیں گے یہی ہوا کہ عورتوں کے لیے ریشم حلال ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورتوں کے لیے بھی حلال اور ان کے لیے بھی حلال ہے کہ جو نہ ہین ہے اور نہ شیم ہے. بقول اکبر ارابادی ایک مسئلہ ہے, ایسے لوگ کم ہوں گے اور جو ہوں گے بھی تو کبھی بتائیں گے نہیں کہ ہاں ہیں, لیکن کیا وہ واجبات پہ عمل نہیں کرتے؟ آپ کو شاید ہی یقین نہ آ. میں نے کہا نا کچھ چیزوں پہ لوگوں کو یقین نہیں آتا. پچھلی دفعہ جب میں نے کہا تھا کہ ایک صاحب نماز نہیں پڑھ سکتے وداؤٹ بیک گراؤنڈ میوزک, تو اب تک لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, اور میں نے کہا بھی اسی لیے. اور دوسری بات یہ تھے کہ واقعا ایک صاحب کا خط آیا, انہوں نے کہا ہمارا اب ایک مجبوری ہے, خدا نے اس طرح پیدا کی, ہم کسی سے شرم کے مارے کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن ہماری نمازیں کیسی ہوں اور ہمارے روزے کیسے ہوں, ہمیں کس طرح سے جسم چھپانا, عورت کا نماز میں جسم چھپانا بالکل الگ, مرد کا بالکل الگ. واپان ان کا شکوا, کوئی ایڈریس نہیں, کوئی ٹیلی فون نمبر نہیں, کوئی تحریر بھی نہیں, ٹائپ کر کے بھیجا ہوں. لیکن ان کی بات اپنی جگہ صحیح کہ کم از کم اردو کتابوں میں یہ پہلو بالکل نہیں. تو خیر یہ ہر جگہ بیان کرنا بھی ممکن نہیں, لیکن آج یہ بات آ گئی ایک اور حوالے. پیغمبر نے کہا اگر ریشم حرام ہے مردوں سے
اس کا مطلب یہ کہ پھر دو قسم کے لوگ افراد کے لیے ریشم حلال. اور اگر پیغمبر کہے کہ ریشم کو اللہ نے حلال کیا میری امت کی عورتوں پر, تو پھر مردوں پر بھی ریشم حرام اور کسی اور پر. ایک پوری کیٹیگری بیچ میں نکل جا رہی ہے کہ اگر حدیث مردوں کے نام سے شروع ہوئی ہے تو ان کے لیے حلال ہو رہا ہے, اور عورتوں کے نام سے شروع ہوئی ہے تو ان کے لیے حرام ہو رہا. حدیث ہم اور آپ پڑھیں گے سرسری نکال یاد بھی کر لیں گے, آگے فاضل بھی بن جائیں گے, اخبار میں مولانا کے ساتھ تفصیل بھی چھپا دیں, لیکن اتنا بھی سمجھ میں آیا کہ حدیث کا مطلب کیا, زمین اور آسمان کا فرق ہو جاتا. یہی مثلا یہاں پر بھی آتا ہے کہ سوچے آج ہی رات کسے کہتے ہیں, پچھلی تقریب میں یہ مسئلہ آ گیا, آج اسے دہرانا نہیں. وہ تو دوسری بات یہ کہ مغرب اور عشاء کا وقت, ایک حدیث میں آیا کہ آدھی رات تک,